شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے.
من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام على نبينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے ساتھ زیارت کے جملوں کو دہرائیے. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار. ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حضران محترم, کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سلسلے گفتگو کے لیے جس چیز کو محور اور سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ زیارت اربعین کا یہ جملہ ہے. زیارت اربعین کا جملہ ہے جس کے اندر ہم خدا کو گواہ بنا کر کچھ چیزوں کی گواہی دیتے ہیں. یہ گواہی اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک. خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی تیرے ولی اور تیرے ولی کے فرزند ہیں. اور اس کے بعد پھر کچھ اور چیزوں کی گواہی ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ جائیں اور ضرور زیارت اربعین کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں. یہاں اس وقت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں تمام چیزوں کو بیان کیا جا سکے. یہ گواہی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ چیزوں کی گواہی دینے کے بعد ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ خدا سے کہتے ہیں کہ فَعَظَرَ فِي الدَّعَا وَمَنَحَ النُّسْحَ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ. خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی نے تیری طرف بلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑا. بہترین ممکن طریقے سے تیری طرف بلایا اور بہترین خیر خواہی کی. اور اس کے بعد وہ فقرہ کے جس پر مجھے اس سلسلے گفتگو میں انشاءاللہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. وَبَغَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ اور انہوں نے اپنے خون جگر کو تیری راہ میں بہا دیا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بذل اور عطا کے اندر کیا فرق ہے اور محجت اور خون کے اندر دم کے اندر کیا فرق ہے. کہ اپنے خون جگر کو تیری راہ میں بہا دیا. کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دلا سکے. وحیرت الزلالہ, اور جب سیدھی راہ اس طریقے سے گم ہو جائے کہ انسان کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اس سے نکلنے کے لیے, تو اس سے نجات دے سکے, ہدایت کے چراغ چلا سکیں. ان الحسین مصباح الہدا, حسین ہدایت کے چراغ. رجانہ محترم, یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں, یہ جو مختلف زیارتیں ہمارے پاس معصور ہیں یعنی معصوم سے نقل ہوئی ہیں, یہ خود ایک معرفت کا بہت بڑا منبع ریسورس ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی معرفت اور ان کے مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر زیارتوں میں ایک جگہ یہ ہے کہ ہم آ کر گواہی دیتے ہیں, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی, زکات دی, امر بالمعروف کیا, برائی سے روکا. تقریباً تمام زیارتوں میں آپ دیکھیں یہ گواہی آپ کو نظر آتی ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو دیکھیں اس گواہی کا فلسفہ کیا ہے. عام طور سے جو گواہی دی جاتی ہے وہ کسی کے حق میں ہوتی ہے یا کسی کے خلاف ہوتی ہے, کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے یا کسی چیز کو رد کرنے کے لیے ہوتی ہے. گواہی دینے والا جو وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے, اس کا تعلق اس کی ذات سے کم دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہے جب کورٹ میں گواہی دی جاتی ہے, مختلف چیزوں پہ گواہ بلائے جاتے ہیں, نکاح کے گواہ ہوتے ہیں, مختلف چیزوں کے جو گواہ ہوتے ہیں, اصل میں اس کا تعلق گواہ کی اپنی ذات سے کم دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہم زیارتوں میں گواہی دیتے ہیں, اس کا تعلق کس سے ہے؟ کیا ہم کسی اور کے لیے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے مولا نے کیا کیا, نماز کو قائم کیا, یا خدا کے سامنے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہاں ہر چیز ثابت ہے, ہر چیز روشن ہے, کسی کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ گواہی در حقیقت اعتراف ہے, اس کا تعلق دوسرے سے کم ہماری اپنی ذات سے زیادہ ہے. اور انسان کا شرف اور اس کی عزت اس گواہی کے اوپر موقوف ہے. میں گواہی دیتا ہوں خدایا, میں گواہی دیتا ہوں, یعنی میں اتنا کم عقل اور کم فہم نہیں ہوں کہ اس مطلب کو سمجھ نہ سکوں. میں اپنی عقل کا اعتراف کرتا ہوں, میں اپنی سمجھ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. خدایا میرا دل اور زمین اتنا مردہ نہیں ہوا ہے کہ یہ حقیقت مجھے نظر نہ آئے, یا میں اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے اس حقیقت کا انکار کر دوں. میرا ضمیر ابھی زندہ ہے, میری عقل ابھی روشن ہے. یہ گواہی دوسرے کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے ہے. خدایا میں بھی گواہی دیتا ہوں, یعنی میں بھی سمجھنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں, میں بھی ان پاک دلوں کی صف میں کھڑا ہوں کہ جو اس حقیقت کو جان رہے ہیں اور اسے تسلیم کر رہے ہیں. بس مجھے انکار کرنے والوں میں سے قرار نہ دے خدایا, میں اس حقیقت کو سمجھتا بھی ہوں اور اس کے آگے تسلیم بھی ہوں. یہ اعتراف در حقیقت جانے محترم, یہ وہ الف ہے جس کے بعد بے آتا ہے. استاد نے شاگرد سے کہا کہو الف, شاگرد خاموش رہا. کہا پھر کہو الف, پھر خاموش رہا. کہا کیوں نہیں کہتے؟ کہا مسئلہ الف کہنے کا نہیں ہے, اگر الف کہہ دیا تو پھر یا تک پڑھنا پڑے گا, کیونکہ الف کہنے کے بعد کہو گے بے کہو, پھر بے کے بعد کہو گے کچھ اور کہو. تو یہ اعتراف در حقیقت جانے محترم وہ الف ہے جس کے بعد بے آتا ہے. اس لیے یہ اعتراف وہ ہے کہ جس سے انسان اس کا شرف اور اس کی عزت وابستہ ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. بدلا محجتہ فیک, اپنے خون جگر کو تیری راہ میں بہا دیا. لیستنقض عبادک من الجہالت وحیرۃ الصلاۃ. امام صادق سے یہ جو زیارت نقل ہوئی ہے, اس کے اندر امام فرماتے ہیں کہ آپ کی قربانی کا اور آپ کے جانے کا, آپ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جہالت سے نجات دلا سکے. اذان محترم, میں اس وقت آپ کے سامنے اپنی آنے والی گفتگو کا ایک خاکہ اور ایک اسٹرکچر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ بات تھوڑی سی سنگین ہو جائے, شاید اس انداز یا اس طریقے سے بات نہ ہو کہ جس طریقے سے عام طور پر گفتگو ہوتی ہے, میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کو جس حد تک ہو سکے اس کو سادہ کر کر اور روان کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. لیکن میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ اس میں میرا ساتھ دیں تاکہ وہ متعلق جو میں نے امانتاً اپنے استادوں سے لیے ہیں وہ آپ کی خدمت تک پہنچا سکیں. ہمارے چھٹے امام کے مطابق ہدف جہالت سے نجات دلانا ہے. سجان محترم اس سلسلہ گفتگو میں میں سب سے پہلے کوشش یہ کروں گا اور آج انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے جہالت سے مراد کیا ہے اس کو واضح کیا جائے کہ مقصود کیا ہے جہالت سے جب کہا جاتا ہے جہالت جہالت سے نجات دلانا. اور پھر اس معاشرے کی کچھ نشانیاں اور کچھ سمٹمز کو بیان کرنا کہ جو جہالت کے اندر گرفتار ہو. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی کوشش یہ ہوگی کہ کچھ اس چیز پر روشنی ڈالی جائے کہ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے جاہلیت پلٹ کر اس زمانے تک آئی. اور اس کے بعد آخر میں کوشش یہ ہوگی کہ اگر انشاءاللہ خدا نے قوت دی اور اہل بیت علیہم السلام کا لطف و کرم رہا کہ اس کے بعد پھر امام کی روش اور ان کے طریقہ کار اور ان کے لاہے عمل کو واضح کیا جائے کہ امام نے اس جاہلیت سے کہ جس کو جاہلیت ثانی کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری جاہلیت امام نے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا لاہے عمل اختیار کیا. اگر ہم جہل کو لغت میں دیکھیں تو ہمیں جہل کے چند معنی نظر آتے ہیں. جہل کا جو ایک مطلب ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے علم کی ضد, یعنی علم کا نہ ہونا. علم یعنی جاننا, جہل یعنی نہ جاننا. یہ ایک پہلا مطلب ہے کہ جو ہمیں جہل کے لیے نظر آتا ہے کہ نہ جاننا. اور چونکہ وہ انسان کے جو نہیں جانتا اس کا عمل کسی حساب کتاب کے بغیر ہوتا ہے. جو جاننے والا ہے, جو علم رکھتا ہے, جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کو, اس کے ایفیکٹس کو, مختلف چیزوں کو نظر میں رکھتا ہے, یہ کیلکولیشن کرتا ہے اور اس کیلکولیشن کے بعد ایک فیصلہ کرتا ہے. لیکن جو انسان نہیں جانتا اس کے فیصلے کے اندر کسی قسم کی کوئی کیلکولیشن اور حساب و کتاب نہیں ہوتا. اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ جاننے والا ہو وہ اپنے فیصلے کے بعد کچھ ایسے امور کا انتخاب کرے کہ جو بے فائدہ اور لغو ہو. لغو یعنی وہ کام کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے. اسی لیے جاہل کو, کیونکہ جاہل جو ہے نہ جاننے والا, اس کا عمل چونکہ حساب کتاب کے بغیر ہوتا ہے, اس لیے ممکن ہے کہ لغو اور گاہی ظلم و ستم اور فساد کا شکار ہو جائے. اسی لیے کچھ لغت کی کتابوں نے جب جاہل کو ترجمہ کیا تو اسے احمق اور ستمگار کہہ کر ترجمہ کیا, کیونکہ یہ حماقت اور ستمگر ہونا, ظلم کرنا, یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ انسان نہیں جانتا. لسان العرب جو ہمارے پاس عربی زبان کی قدیم ترین اور اصلی ترین ڈکشنری ہے, اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں صدر اسلام اور اس سے پہلے جو الفاظ تھے وہ کن معنی میں استعمال ہوتے تھے اور ان کا اصل روٹ ورڈ کیا ہے, روٹ میننگ کیا ہے, تو ہم وہاں پہ مراجعہ کر سکتے ہیں. لسان العرب اس میں لکھا ہے کہ جہالت کا مطلب ہے علم کے بغیر عمل کرنا. اور کا زمانہ جاہلیت وہ زمانہ ہے کہ جس وقت وحی کا نور روشن نہیں ہوا تھا, یعنی پیغمبر اکرم کی بعثت سے پہلے جب وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور وحی کا نور اور اس کی روشنی اس دنیا میں موجود نہیں تھی, اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو برائیاں موجود تھی زمانۂ جاہلیت. دیکھیے یہاں پر میں بیان کروں کہ زمانۂ جاہلیت جب ہم کہتے ہیں تو زمانہ جاہل نہیں ہوتا, وقت جو ہے وہ وقت جاہل نہیں ہوتا. وقت کے لیے عالم اور وقت کے لیے جہالت کی صفت بے معنی ہے. اسی طریقے سے زمان نہ زمان جاہلیت کا شکار ہوتا ہے نہ مکان جاہلیت کا شکار ہوتا ہے, یہ اس کے زمان اور مکان میں رہنے والے اور بسنے والے ہیں کہ جو یا علم کی صفت سے جوڑے جاتے ہیں یا پھر انہیں جہالت کی صفت سے متصف کیا جاتا ہے. کپس اگر کوئی معاشرہ جو علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی اور فساد اور ظلم و ستم کا شکار ہوگا تو اسے جاہلی معاشرہ یا جاہلیت کے معاشرے سے پکارا جائے گا, یہ صفت اس کے اوپر صادق آئی. لیکن جان محترم یہاں پر یہ اہم نقطہ اور آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہے, میں صرف اس کو تذکر کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے کلام کو سمجھنے کے لیے فقط لغت اور ڈکشنری کافی نہیں. کیوں کافی نہیں ہے؟ پیغمبر اکرم کی مشہور معروف حدیث, آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ولن یخترق حتی یرضا علی الحوض, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہے, اور میرے اہل بیت اور میری عزت, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچے. عزیز محترم, جس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے اہل بیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے. قرآن صامت کی تفسیر قرآن ناطق اہل بیت علیہ السلام کی ذات, اور اگر قرآن ناطق کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں قرآن صامت کا سہارا لینا پڑے گا. جو لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں جان محترم کہ ہم اہل بیت سے ہٹ کر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, وہ در حقیقت خود قرآن سے نواقف ہے, کیونکہ خود قرآن یہ آواز دے رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس غلط فہمی کو کہ کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے, کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن یہ ٹیکسٹ یہ متن ہمارے سامنے موجود ہے, اسے ہم پیغمبر سے ہٹ کر سمجھ سکتے ہیں, اسے ہم اہل بیت سے ہٹ کر سمجھ سکتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ خدا اس میں فرماتا ہے کہ انزلنا الیک ذکر, ہم نے تمہارے اوپر ذکر کو نازل کیا. اب اس کے اندر جو ضمیر ہے یعنی کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے, جو لوگ عربی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن, یہ جو ضمیر ہے اس کے اوپر آپ اگر غور کریں تو آپ اس میں بہت ہی لطیف مطلب تک پہنچیں گے. وہ انزلنا الیک ذکر, ہم نے اس ذکر کو تمہارے اوپر نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لتبین للناس, تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو. لتبین کافی نہیں ہے بلکہ بیان کرنے والا چاہیے ہے. تبین یعنی واضح کر دینا, اس لیے مختلف جو اردو میں ترجمے کیے گئے کہیں کہا گیا کہ اسے کھول کھول کر بیان کیا جائے, در حقیقت کھول کھول کے بیان کرنا یہ تبین ہے, روشن کرنا ہے, ایکسپلین کرنا ہے. کہ تمہارے اوپر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو. کس چیز کو بیان کرو؟ ما نزل الیہم, جو ان کی طرف نازل ہوا ہے. اب آپ دیکھیے دیکھیں ہم نے نازل ذکر کو کیا ہے تمہارے اوپر تاکہ تم بیان کرو کس چیز کو, جو چیز ان کے لیے نازل کی گئی ہے. یعنی اگر نازل لوگوں کے لیے کیا گیا ہے تو بھی براہ راست لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا, بلکہ بیچ میں کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جو اسے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرے. نہیں تو بھائی یہ نہ تاکہ آپ بیان کریں, ہے انہیں کے لیے, نزل الیہم ان کے لیے نازل کیا ہے, ہدایت سب کے لیے ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو بیان کرنا ہے. تو جس طریقے سے قرآن کو اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا, اسی طریقے سے اہل بیت کو بھی بغیر قرآن کی تعلیمات کی روشنی کے نہیں سمجھا جا سکتا. بے شمار حدیثیں ہیں جو شیعہ اور سنی دونوں منابع میں, دونوں کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور جس کے اوپر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. حدیث ہے کہ اذا روی علیکم عنی حدیثن فاعوذوا علی کتاب اللہ. اور پھر مختلف تعبیریں ہیں, اگر آپ نے بعض دفعہ شاید سنا ہو, اس کا ایک کوڈ بن گیا ہے. بہت ساری چیزوں کے کوڈ بن جاتے ہیں جب آپ کوڈ سے اس چیز کی طرف ریفر کیا جاتا ہے. فاضربوا علی الجدار, اس کا علماء کے درمیان ایک کوڈ ہے. کہ اس قسم کی حدیثیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ اگر تم تک ہماری طرف سے کوئی حدیث پہنچے تو فاعوذوا علی کتاب اللہ, تو اس کو کتاب اللہ سے اس کے سامنے پیش کرو, اور اگر کتاب کے مخالف ہو تو اس کو رد کر دو. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارا کلام نہیں ہو سکتا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ حدیث میں ہو وہ سب کے سب قرآن کے اندر بھی موجود ہو. حضرت محترم, یہ قرآن اور حدیث کو کس طریقے سے سمجھا جائے, اور خود قرآن اور حدیث نے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کیا میتھڈالوجی, کیا طریقہ کار دیا ہے, اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو حدیث میں ہے وہ ویسے ہی منوعاً قرآن کے اندر موجود ہو, لیکن ٹکرانے والی چیزیں نہ. اگر کوئی چیز آ کر قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو وہ پھر اہل بیت کا کلام نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ لوگوں کو جہالت سے نجات دے سکے. اب اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ امام کی مراد جہالت سے کیا ہے, تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن نے جہالت کو کن معنوں میں استعمال کیا. اللہ محترم, قرآن میں یہ لفظ جہالت اور جاہلیت کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے. چند نمونے میں یہاں آپ کے سامنے اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ حدیث کے اندر جہالت سے مراد کیا ہے. ایک بار سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد سے. پہلی آیت جس کے اندر جہالت کا تذکرہ ہوا, قرآن کہتا ہے کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. یہ جنگ کا واقعہ ہے. کہا جنگ کے دوران ایک گروہ ایسا تھا, وطائفت کا سب کے سب ایسے نہیں تھے, کہ ایک گروہ ایسا تھا قد اہمتہم انفسہم, کہ جن کو فقط ان کی جان کی فکر نے گھیرا ہوا تھا. انہیں اس وقت کسی اور چیز کی فکر نہیں تھی بلکہ اپنی جان کی فکر تھی. اسلام کی نصرت, اسلام کی کامیابی, اس کے برعکس یہ اپنے نفسوں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں. اور یظنون باللہ غیر الحق, اور یہ خدا کے بارے میں باطل گمان کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ, جاہلیت کے گمان خدا کے بارے میں, اور کہہ رہے تھے کہ کیا اس امر میں ہمارے لیے بھی کوئی اختیار ہے, کیا کبھی باغ دوڑ ہمارے بھی ہاتھ میں آئے گی. کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پہ قرآن نے جاہلیت کو استعمال کیا. ظن الجاہلیہ, جاہلیت کے جیسے گمان کر رہے تھے خدا کے بارے میں باطل گمان. اور میں یہیں پر بیان کر دوں, کیونکہ شاید زمان وقت میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ میں دوبارہ آج پلٹ کراؤں اور اس آیت کی طرف اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں. کہ یہ خدا کے بارے میں یہ گمان کر رہے تھے کہ خدا اب ان کی مدد نہیں کرے گا, خدا نے یہاں پر انہیں تنہا چھوڑ دیا. اس کے بعد دوسری جگہ پہ جہاں پر کچھ لوگ پیغمبر سے یہ چاہ رہے تھے کہ پیغمبر اکرم خدا کے حکم کے مطابق نہیں بلکہ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے, تو قرآن نے وہاں دوبارہ پکار کر کہا افا حکم الجاہلیت یبغون, کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کون لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کے قانون کے مطابق نہیں بلکہ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے. اس طرح ظاہراً سورہ احزاب ہے یہ, آیت نمبر 33, یہاں پر امہات المومنین سے خطاب ہوا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, جاہلیت الاولى, یہاں پر جاہلیت کے ساتھ ایک اور صفت استعمال ہوئی جاہلیت اولا، پہلی جیسی جاہلیت، اول جاہلیت. اس لیے میں نے جب آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا تو اس میں یہ کہا کہ امام کے زمانے میں جاہلیت جو پلٹ کر آئی تھی یہ دوسری جاہلیت تھی. خود قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، اور انشاءاللہ میں بعد میں اس کے ضمن میں جو حدیث بیان ہوا ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ کی مجالس میں پیش کروں گا. امہات المومنین سے خطاب ہوا کہ دیکھو پہلی جیسی جاہلیت کی طریقے سے اپنی زینت کو آشکار نہ کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ نامحرموں کے لیے اپنی زینت کو آشکار کیا کرتی تھی، دیکھو اب ایسا نہ کرو. چوتھی جگہ چار آیتیں جو میں نے منتخب کی اس کے اندر دیکھیے، اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. اور وہ وقت، وہ زمانہ کہ جب کافروں نے اپنے دل کے اندر ضد کو اور تعصب کو جگہ دی. فتح مکہ سے پہلے کی جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، کافروں نے اس بار اپنے دل کے اندر جو تعصب اور جو ضد جگائی وہ جاہلیت کی ضد تھی کہ ہم یہاں پر کسی کو آنے نہیں دیں. یہ چار مورد، جو چار مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہا پہلی مثال کیا تھی؟ کہ یہ اللہ کے بارے میں باطل گمان کرنے لگے تھے. کون سے گمان؟ جاہلیت گمان. دوسری مثال میں کیا تھا؟ کیا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ خدا کی کتاب کے مطابق نہیں بلکہ ان کی خواہشات کے مطابق عمل ہو، کہ یہ جاہلیت کا حکم جانتے ہیں. یہ دوسرا معاملہ. تیسری جگہ کہا کہ اپنی زینتوں کو آشکار نہ کرو پہلی جیسی جاہلیت کے طریقے سے، جاہلیت اولا میں جیسے ہوا کرتا تھا ویسا نہ کرو. اور پھر کہا کہ اپنے تعصب کو، ایسے تعصب کو دل میں جگہ نہ دو کہ جو جاہلیت کا تعصب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب یہ کہتا ہے جہالت، تو یہ ہر نہ جاننے کو جہالت نہیں کہتا. ہم نے کیا کہا تھا کہ لغت کے اندر جو اس کا ایک مطلب، پہلا مطلب جو بیان کیا گیا ہے، کہا کہ جہالت کیا ہے؟ علم کی نقیص، علم کی ضد، علم کا نہ ہونا جہالت ہے. لیکن قرآن نے جتنی جگہ بھی کہا کہ کیا جاہلیت جیسا حکم چاہتے ہیں، تو وہاں فقط نہ جاننے کو جہالت نہیں کہا بلکہ اس نہ جاننے کو جہالت کہا کہ جس کے نتیجے میں انسان عقیدے اور اخلاق کی برائیوں میں شکار ہو جاتا ہے. تو خدا کے بارے میں باطل گمان رکھنا عقیدہ توحید میں کمزوری ہے. اپنے نفس کے مطابق حکم کو چاہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہوا ہے. بس قرآن جو ہے یہ ہر نہ جاننے کو جہالت نہیں کہتا، بلکہ جب نہ جاننا اس بات کا سبب بننے لگتا ہے کہ عقیدہ خراب ہونے لگے اور اخلاقی فساد غالب ہونے لگے، اس کو جہالت کہا جاتا ہے قرآن کی فرہنگ میں یا قرآن کی لغت. اور اسی معنوں میں امام نے اسے اپنے کلام میں استعمال کیا. اذان محترم، کل انشاءاللہ میں اپنی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور جو مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آمادہ کیے ہیں اسے کوشش کروں گا کہ خدا کے فضل و کرم سے اور اہل بیت کے لطف سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. لیکن اس بات کا ذکر و تذکر ضروری ہے کہ جس طریقے سے عقل کو اہل بیت کے ہمراہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے قلب و دل کو بھی اہل بیت کے ہمراہ کرنے کی ضرورت ہے. محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، اہل بیت کی مصیبت کے دن شروع ہو چکے ہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، جانے محترم جس طریقے سے فضائل انسان کی معرفت میں اضافہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ گریا انسان کے دل کو اہل بیت کے نزدیک کر دیتا ہے. جانے محترم، کبھی بھی اس ماتم کو کم اہمیت نہ سمجھے. صفے ماتم سے دور رہنا، سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، یہ روشن فکری کی نشانی نہیں ہے. ابھی ابھی حج گزرا ہے اور حج کے مناسک آپ کے ذہنوں میں تازہ ہیں. اگر ہم غور کریں کہ حج کے اندر بہت ساری یہ چیزیں ایسی تھیں کہ فقط جس کا ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن خدا نے اس ذکر کو کچھ اعمال کے ساتھ کیا، کہ اگر ابراہیم کی قربانی کی یاد منانا ہے تو تم بھی قربانی کرو. فقط تذکرہ ہو سکتا تھا، ذکر ہو سکتا تھا، کہا نہیں، فقط ذکر کافی نہیں ہے، اس کو دل میں اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی قربانی کرو. تو کس طریقے سے جناب حاجرہ نے کوشش کی تھی، کسی سیمینار میں، کسی گفتگو میں اس کو دہرایا جا سکتا تھا، کہا نہیں، تم بھی صفا و مروہ کے درمیان دوڑو، تاکہ جب تم دوڑو گے تو یہ چیز تمہارے دل کے اندر اترے گی. جناب محترم، اسی لیے فقط ایسا نہیں ہے کہ سیمینار ہو سکتے تھے، لیکن جب تک یہ ہاتھ سینوں پہ نہیں پڑتے، یہ قلب حسین کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر شاعری کا خیال رکھا جائے، وہ مطالب بیان کیے جائیں کہ جو امام کے ساتھ کرنے والے مطالب ہیں، لیکن اس ماتم سے دور رہنا ہے، ان صفوں سے دور رہنا، یہ روشن فکری ہے، انلائٹمنٹ کی نشانی نہیں ہے، یہ قرآن کی اور اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے. ان ایام کے جانب محترم قدر کیجئے، یہ بہت اہم ایام ہیں. آپ لوگ ماہ مبارک کے لیے سنتے ہیں کہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر سونا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح ہے. میں آپ کے سامنے امام کی ایک حدیث پڑھتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لنا المختم لظلمنا تسبیح وحمه لامرنا عبادت. کہ وہ شخص کے جو ہمارے غم میں محزون ہے، جس کا دل ہماری مصیبت کی وجہ سے دکھا ہوا ہے، جو ہمارے غم میں غم زدہ ہے، اس کی سانس لینا بھی تسبیح ہے. تسبیح ہونا، اس کی سانس، فقط سانس لینا، وہ شخص کہ جس کا دل ہماری وجہ سے دکھا ہوا ہے. یحزنون لحسن المحمد. اور اب ماہ محرم کی ابتدا ہو چکی ہے. کربلا میں محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور حسین کا قافلہ بس ایک دن کے فاصلے پر ہے. حسین کربلا پہنچنے والے. آج پہلی محرم رسم یہ ہے کہ کربلا کے پہلے اس شہید کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو کربلا نہیں پہنچ سکا. کربلا کا ایسا شہید کہ جو کربلا نہیں آ سکا، جسے کوفے میں شہید کیا گیا. جب لوگوں کے خط آنا شروع ہوئے، مولا آ جائیے اور میں بیان کروں گا کہ پہلے خط آئے تھے یا پہلے امام نے مدینہ چھوڑا تھا. جب لوگوں کے خط آنا شروع ہوئے کہ مولا آ جائیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں، تو امام نے اپنے ایک ساتھی کا انتخاب کیا اور اس کے بعد خطوں کے جواب میں کچھ باتیں لکھی اور اس کا تعارف کرایا کہ جسے بھیج رہے. کوفہ والوں نے امام کو بلایا تھا، مولا نے بھیجا کسے؟ مسلم کو، اور یہ کہہ کے بھیجا، قد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی. تین سندیں ہیں جو امام نے یہاں مسلم کو دی. اہتمام دیکھیں کس طریقے سے تعارف کروا رہے ہیں، کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ شاید مسلم میں کوئی کمی تھی اس لیے کربلا نہیں پہنچ سکے. کہا میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. کس کو؟ اخی، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، وہ اپنے عمی اور اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں. آپ ترتیب کی لطافت پہ غور کریے، پہلے یہ نہیں کہا کہ اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، بلکہ کہا اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اور پھر کہا اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اور پھر ایک اور صفت دی، ثقتی من اہل بیتی، اور اپنے اہل بیت میں سے اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو میرا مورد اعتماد ہے، جس پر مجھے اعتماد ہے، ثقتی من اہل بیتی، میرا گھر والا ہے مگر ویسا کہ جس پر میں پورا اعتماد کرتا ہوں۔ کہ جاؤ مسلم، جاؤ جا کے کوفے کو دیکھو، اور کوفے میں کیا حالات ہیں اس کی خبر۔ کوفے میں آئے، آپ سب ان حالات سے واقف ہیں، آپ نے بارہا سنا، لوگوں نے آ کر بیعت کی، جوخ در جوخ آئے، اور مسلم کا دل شاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری مولا کی مدد کرنے والے جو جمع ہو رہے ہیں۔ مسلم خوش ہوئے، مولا ملکہ مولا آ جائیے۔ اور اس کے بعد ابن زیاد آیا اور بھیس بدل کر آیا، بنی ہاشم کا لباس پہن کر آیا، لوگ یہ سمجھے کہ حسین آ گئے کیونکہ منتظر تھے۔ اور جان محترم، یہیں پر اس فراست اور اس بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں انسان فرق کر سکے۔ چند لوگ اس وقت دارالعمارہ کے اندر موجود تھے، اگر لوگ دھوکہ نہ کھاتے تو کوفے کی حالت کچھ اور ہوتی، لیکن لوگ دھوکہ کھا گئے، لوگوں نے نہیں پہچانا، لیکن ابن زیاد نے لوگوں کو پہچان لیا۔ اور اس کے بعد وہ تمام دھمکیاں کہ جس نے ساتھ دیا مسلم کا، اس کے گھر کو خراب کر دیا جائے گا، اسے سولی دے دی جائے گی، اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور ایک شدید خوف و حراس کا عالم۔ اس کے بعد جب جناب مسلم نے ظاہراً سات ذلحج کو، جب ذلحجہ کو جب نماز پڑھائی مسجد کوفہ کے اندر، تو وہ جوخ در جوخ لوگ جو مسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اب ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ گنتی کے لوگ ہیں جو مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز کھڑی ہوئی، ختم ہوئی، اور مسلم نے چلنا شروع کیا، ابھی مسجد کے در سے نکلے نہیں تھے کہ مسلم تنہا ہے، اب کوئی نہیں، مسلم کوفے میں تنہا، غریبی کا عالم ہے۔ لیکن مسلم کو اپنی فکر نہیں ہے، کیونکہ حسین کے جانے والے ہیں، فکر یہ ہے کہ مولا سے کہہ دیا ہے کہ مولا آ جائیے، چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے خبر پہنچا سکے کہ مولا کوفے والوں نے وفا نہیں کی۔ لیکن کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی جانے والا نہیں ہے، خود جانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تمام دروازوں کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے۔ رات کو جاننے کی کوشش کی، رات کو پہرا ہے، ایک وقت یہ آیا کہ فرس کو چھوڑ دیا، اب مسلم پیدل کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے، پیاس کی شدت ہے، مسلم پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں۔ ایک گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے، ایک خاتون باہر آئی، اس سے پانی کا سوال کیا، جب پانی دیا گیا، پانی دینے کے بعد اس خاتون نے کہا کہ دیکھو کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ مسلم پھر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، تو پھر کہا کہ اے خاتون یہ بتائیے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہا جائے، جو غریب ہو وہ کہا جائے۔ کہا کیا کوفے کے نہیں ہو؟ کہا کوفے کا نہیں ہو۔ کہا کہاں کے ہو؟ کہا مدینے سے آیا ہوں۔ مدینے میں کہاں سے؟ کہا ایک محلہ ہے جس کا نام ہے محلہ بنی ہاشم۔ آپ کے سامنے تمام واقعات ہیں۔ گھر میں پناہ دی، ایک وقت یہ آیا کہ گھر پر سپاہی جمع ہونے لگے، مسلم نے گھر میں رہنا گوارا نہیں کیا، ہاشم غیرت جوش میں آئی، کب میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے کسی کے گھر کی حریم کو توڑا جائے، کسی مزدور کی بے حرمتی ہو، میری غیرت یہ ہاشمی غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ جنگ کرنے لگے، جنگ کرتے کرتے دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، دارالعمارہ میں لے کر آئے، کہا سلام کرو امیر کو عزیزان محترم۔ مسلم نے کہا کہ حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ کہ میرا امیر فقط حسین ہے, حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. جب سر قلم کرتے کے لیے جب چھت پر لے جایا گیا تو مسلم نے پانی طلب کیا, جب پانی پینے لگے زخم سے خون جاری ہوا, پانی خون سے بھر گیا, مسلم نے پانی کو پھینک دیا, دوبارہ پانی لایا گیا, پھر اس کے اندر دھیان سے خون آنے لگا, پھر پانی پھینکا گیا, جب دوبارہ پانی نہیں پی سکے تو مسلم نے کہا شاید میں ہی چاہتا ہے خدا کہ میں اسی حالت میں اس سے ملاقات کروں. میں کہوں گا ہاں مسلم بہت اچھا ہوا آپ پانی نہیں پی سکے, اگر آج پانی پی لیتے تو کل حسین سے شرمندہ رہتے. آخری سلام کیا, السلام علیکم یا عبد اللہ, میرے مولا آپ پر سلام ہو. اس کے بعد عزیزان محترم جب یہ خبر امام تک پہنچی, کوفے کے راستے میں ہے, دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں, مولا نے جہاں رک کر پوچھے کہ یہ کوفے کی خبر کیا ہے, ان لوگوں نے راستہ بدل لیا. مولا کی سپاہیوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مولا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, یہ راستہ بدل رہے ہیں, پیچھے پیچھے گئے. اسی قبیلے کے تھے, جا کر کہا کہ کون سے قبیلے سے ہو, قبیلے کا تعارف کروایا, کہا ہم بھی اسی قبیلے سے ہیں. کہا کہ تم نے راستہ کیوں بدل لیا, کہا ہم نے راستہ اس لیے بدل لیا کہ ہمیں خوف تھا کہ حسین ہم سے کوفے کے حالات پوچھیں گے, اپنے بھائی کے بارے میں پوچھیں گے, ہمارے پاس جو خبر ہے ہم نہیں چاہتے کہ حسین کو دے. کہا نہیں, حسین پوچھنا چاہتے ہیں, مولا کی خدمت میں آئے. مولا سے کہا مولا یہ بتائیے سب کے سامنے بیان کرے یا اکیلے میں بیان کرے. مولا نے کہا نہیں, جتنے لوگ موجود ہیں یہ سب میرے مورد اعتماد ہیں, ان کے سامنے بیان کرو. کہا مولا مسلم کو شہید کر دیا گیا, ارے مسلم کی لاش کو دیکھ کر آ رہے ہیں. مولا نے جب یہ سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, خیموں میں آئے, کہا مسلم کی بیٹی کو بلاؤ, مسلم کی بچی کو بلاؤ, 7 سال کی مسلم کی بیٹی, مسلم کی بیٹی کو بلایا, اپنے پاس بٹھایا, شفقت کرنے لگے. خاندان اہل بیت میں پلی ہوئی بچی تھی, جب شفقت کا یہ انداز دیکھا تڑپ گئی. کہا مولا آج انداز بدلا ہوا ہے, ارے آج ایسی شفقت ہے جو یتیموں سے کی جاتی ہے. کہا بیٹی آج سے تیرا بابا حسین ہے, آج ایسے ہی شفقت کی جاتی ہے, سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے, گلے سے لگایا جاتا ہے. چاہے جس بچر کو اس 4 سال کی بچی نے بھی دیکھا ہو, کہ دیکھے جب حضر آنسو آئے کسی نے گلے نہیں لگایا, ارے کہیں تماشے ہیں کہیں تازیانے ہیں. الا لعنة الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بر اللہ ہمارے دلوں کو قرآن و رحمت پیدا علیہ السلام کی تعلیمات کے نور سے منور فرما. پروردگار عالم جہاں کہیں بھی مومنین بس رہے ہیں ان کی عزت جان و مال و آبرو کی عبادت فرما. پروردگار ہمارے مراجع الزام خصوصاً رہبر معظم حیات اللہ سیستانی اور تمام مراد اظام کی نصرت اور حمایت فرما. پروردگار عالم ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق.